أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھ. برادران ایمانی اور عزیزان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارک دہر یا سورہ مبارک انسان کی پہلی آیت ہماری فکر و نظر کی رہنمائی کر رہی ہے. میں نے گزارش کی کہ قرآن حکیم تمام عالم انسانی کے لیے ہر فرد کے سطح ذہنی پر اس سے مخاطب ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا مخاطب بنا لیتا ہے. قرآن حکیم کا اسلوب، قرآن حکیم کے الفاظ، قرآن حکیم کے کلمات معجزہ ہیں. یہ سورہ بجائے خود ایک کتاب ہے، اس کی ہر آیت ایک کتاب ہے، اس کا ہر حرف ایک کتاب ہے. اس اعتبار سے تدبر اور تعقل کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ تفسیر برائے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ خیال رہے کہ ہم جو کچھ گزارش کرتے ہیں وہ تفسیر برائے نہیں ہے. تفسیر برائے کی تعریف یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر اس طرح کی جائے جو اپنے خواہشات نفس کے مطابق ہو. لیکن اگر قرآن مجید کی تفسیر ایسے کی جائے جو مراد مشیت کے مطابق ہو، تو وہ تفسیر برائے نہیں ہے. قرآن حکیم معجزہ ہے، آخری کتاب ہے. قیامت تک اب کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے اس کی عبارتیں ایسی ہیں کہ جو عصر نزول قرآن میں بھی قابل فہم تھیں. آج 21ویں صدی میں بھی قابل فہم ہیں، اور قرب قیامت بھی قابل فہم رہیں گی، اور ہر عصر میں، ہر دور میں اس دور کی بشری ضرورتوں سے ریلیونٹ بھی رہیں گی۔ کیا اعجاز ہے، کیا اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو فائدے سے خالی نہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں تو فائدے سے خالی نہیں، تفسیر پڑھیں تو فائدے سے خالی نہیں، اور اگر تاویل تک پہنچ جائیں تب تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ جو گفتگو جاری تھی کل جس منزل تک پہنچی ہے اس کے سلسلے میں کچھ سوالات بھی آئے ہیں، مجھے ان سوالات کا جواب بھی دینا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی برسبیل مثال پہلی مجلس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو آزادی کیوں دی، کچھ حضرات کو وہ بات ابھی اچھی طرح روشن نہ ہو سکی۔ میں دوبارہ اشارہ کر رہا ہوں ان مطالب کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک حق ہے، حق اس کا نام حق ہے، وہ حق ہے، اس کی ذات پاک خیر محض ہے۔ اس کی ذات پاک میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں کہیں شر کی گنجائش نہیں، وہ وجود محض ہے۔ اور جب خیر و شر کی بحث چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس اصطلاح میں جا کر سوچئے کہ فلاسفہ نے خیر کی کیا تعریف کی ہے، شر کی کیا تعریف کی ہے۔ بہت سے الفاظ، بہت سے کلمات، بہت سی اصطلاحیں ہیں، علمی سطح پر کچھ اور تعریفات رکھتی ہیں، عرفی سطح پر ان کا مفہوم کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ تو عرفی سطح پہ جو مفہوم ہے وہ علمی سطح پہ وہ مفہوم یا وہ تعریف یا وہ ڈیفینیشن ماخوذ نہیں ہے۔ اسی لیے جس فن اور جس علم کی بحث ہو اس کے اہل سے حاصل کرنا چاہیے۔ عام مثال ہے، ایک لے مین جو انگریزی نہیں جانتا، جو میڈیکل سائنس نہیں جانتا، کسی سے وہ چند بیماریوں کے نام سن لے اور ان بیماریوں کا ایک تصور خود قائم کر لے اپنے ذہن میں، یا عام طور پہ جو رائج ہو جاتا ہے مفہوم، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی بنیاد انہی ناقص مفاہیم اور تصورات پہ رکھ لے، کیسے توہمات میں مبتلا رہے گا، زندگی اس کی کیسی ناپائیدار ہو جائے گی۔ یہی شخص اگر واقعاً کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، یہی شخص، اور اس سے ان بیماریوں کی حقیقت دریافت کر لے تو بہت سے مغالطے ذہن سے دور ہو جائیں گے۔ توہمات دور ہو جائیں گے، وہم میں مبتلا نہیں رہے گا۔ ممکن ہے اپنے کو بیمار سمجھ رہا ہو، بہت سنگین بیماری میں مبتلا سمجھ رہا ہو، ڈاکٹر مسکرا کے کہے گا آپ کو کوئی بیماری ہی نہیں ہے، جس چیز کو آپ بیماری سمجھ رہے ہیں وہ بیماری نہیں ہے، وہ کسی اور سبب سے ہے، کسی اور کیفیت سے۔ یہ روزمرہ کے تجربے ہیں، یہ مثال ہے اس بات کی کہ جو شے جس علم سے تعلق رکھتی ہو، جو اصطلاح جس علم سے تعلق رکھتی ہو، جو بحث جس علم سے تعلق رکھتی ہو، جو مسئلہ جس علم سے تعلق رکھتا ہو، اس علم کے مرد میدان سے حاصل کیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کہیں اور جا کے حاصل کیجئے گا تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، کوئی کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، فطین ہو، ذہین ہو، مگر وہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. واضح ہے؟ دین و مذہب کی راہ میں بھی یہی ہے. پروردگار آپ تمام حضرات کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کو عبادتوں اور بندگیوں کی توفیق عطا فرمائے. دین کی راہ میں بھی یہی ہے، اپنے طور پر دینی مسائل کا حل پیش نہ کریں، اپنے حدود کو سمجھیں. جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں ان سے پوچھیں، یہ نہ کہیں کہ مجتہدین کیا ہوتے ہیں، یہ نہ کہیں فقہا کیا ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کیا ہوتے ہیں. آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں، سوچیں. یہ ایک عام بات ہوگی. دیکھیے، دو چیزیں یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں جنہوں نے پچھلے 1400-1500 برس کے طویل عرصے میں دین و مذہب و ملت کی حفاظت کی ہے، امت قرآن کی حفاظت کی ہے. یاد رکھیے گا، میں امت قرآن کہہ رہا ہوں، امت قرآن کی حفاظت کی ہے. یاد ہے نا؟ پھر یاد دلاؤں، امت قرآن یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ دل جگر سنبھال کے بیٹھیے گا، ابھی کچھ دیر مجھے پڑھنے کی مہلت دیجیے گا. روز عاشورہ، روز عاشورہ امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا تو کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن. جب مخالفین کے سامنے خطبہ دیا جو دشمنان امام حسین تھے تو فرمایا یا امت السوء، اے امت سوء. امام کے جملے ہیں، تاریخ میں آئے. اپنے اصحاب سے کیا کہا؟ یا امت القرآن. میں کیوں آپ سے روزانہ کہہ رہا ہوں اہل قرآن بنیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھیے، 10 آیتیں پڑھ کے روزانہ سوئیے، کم سے کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے روزانہ سوئیے، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیجئے، تاکہ آپ امت قرآن میں شامل رہیں. امت قرآن، آپ کو امت قرآن میں شامل ہونا ہے. اور یہ قیام قیامت تک کے لیے تقسیم کر دی حضرت نے. بنام اسلام دو گروہ ہیں، ایک وہ جو حسین کے ساتھ ہیں، ایک وہ جو حسین کے بالمقابل. جو حسین کے ساتھ ہیں وہ ہیں امت قرآن، جو حسین کے ساتھ ہیں وہ ہیں امت قرآن، جو حسین کے بالمقابل امت سو. آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ امت قرآن میں رہنا چاہتے ہیں یا امت سو میں. امت قرآن، امت قرآن، آپ کو امت قرآن میں رہنا ہے. بہرحال گزارش جو کر رہا تھا کہ امام حسین نے خطاب دیا ہے امت قرآن، یا امت القرآن. اس لیے آپ اپنے حدود کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو قرآن کے معارف کہاں سے لینے ہیں، دین کے مطالب کہاں سے لینے ہیں؟ آپ کا جو اس وقت تک وجود مبارک و مقدس موجود ہے اس وقت آج، یہ کن کی محنتوں کا ثمرہ ہے؟ آج جو آپ دینی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کے مجموعے پڑھتے ہیں، یہ کن لوگوں نے لکھی ہیں؟ یہ حدیث کے مجموعے فقہا ہی نے لکھے ہیں، یہ مجتہدین ہی نے لکھے ہیں، یہ علماء ہی نے لکھے ہیں. دو چیزیں طول تاریخ میں آپ کی حفاظت کرتی رہی ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ عرض کروں گا. ایک ایک فرد جو سن رہا ہے غور سے سنیں، مرد عورتیں سب غور سے سنیں. دو چیزیں آپ کی قوت ہیں، آپ کی طاقت ہیں، آپ کی محافظ ہیں طول تاریخ میں. ایک آپ کا دبستان اجتہاد، علمی محاذ پر آپ کا دبستان اجتہاد، سماجی محاذ پر آپ کا ادارہ عزا. آزاداری، نہ آزاداری کمزور ہونی چاہیے نہ مدرسہ اجتہاد کمزور ہونا چاہیے. آپ کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا علمی محاذ کمزور ہو جائے، اس لیے وہ حملے کرتے ہیں دبستان اجتہاد پر. آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ سماجی سطح پہ بھی کمزور ہو جائیں، اس لیے آزاداری پہ حملے ہوتے ہیں. نہ آزاداری کمزور ہونی چاہیے نہ دبستان اجتہاد. یہ یاد رکھیے گا، اس طالب علم کے جملے، اس فقیر کے جملے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو دین کا، جیسے بیماریوں کے مسئلے لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بنانا ہوتا ہے مسئلے لے کے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، جس فیلڈ کی بات ہوتی ہے اس فیلڈ کے انسان سے رجوع کرتے ہیں. دین کی بات ہو ان علماء کی طرف رجوع کیجئے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں. یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ مجتہدین، یہ فقہا، یہ علماء کچھ نہیں ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں خدمت مکتب اہل بیت کے لیے، ورنہ ان کے لیے دنیا کے دربار کھلے ہوئے ہیں، بہت موجود ہیں قیمتیں دینے کے لیے. بہت موجود ہیں خریدنے کے لیے، بازار کھلے ہوئے ہیں. مگر جو غلامان اہل بیت ہوتے ہیں وہ بکتے نہیں، وہ جن سے سر بازار نہیں ہوتے. میں صرف دو مثالیں دے رہا ہوں، دو مثالیں. ایک حضرت آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے ملک کے ہیں، حضرت علامہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی، اللہ ان کا سایہ برقرار رکھے، مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، صاحب رسالے عملیہ ہیں، فقہ و اصول فقہ میں اس درجے پر فائز ہیں کہ آج طے کرنا مشکل ہے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا ہے یا نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے ہم زبان ہیں. کئی برس قبل ایک حملے میں وہ زخمی ہو گئے، خود بم بلاسٹ ہوا، ان کے اطراف میں جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے، وہ خود تھوڑے بہت زخمی ہوئے. اور اس وقت ساری دنیا سے، دیکھیے اگر انسان جاہ پسند ہوگا، جاہ طلب ہوگا، مال طلب ہوگا، دنیا طلب ہوگا تو اسے عافیت چاہیے. میں خود اس وقت آسٹریلیا میں تھا، سڈنی میں، وہاں سے ٹیلی فون کیا، تمام مومنین میرے پاس موجود تھے، मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के और सिडनी के मोमिनीन सब आपके लिए चशमबरा हैं, आप यहाँ आ जाएं। मेरे बड़े भाई जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयदुल कद्र रज़वी साहब, परवरदिगार उनका साया बरकरार रखे, जिन्होंने लंदन की सरजमीन पर सबसे पहली बाकायदा शिया मस्जिद का संग बुनियाद रखा है। यानी मराकज़ थे, सेंटर्स थे, इमाम बाड़े थे, सब कुछ था, लेकिन मस्जिद नहीं थी। उन्होंने मस्जिद भी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी पर मस्जिद अमीरुल मोमिनीन मस्जिद अली इब्न अबी तालिब की तासीस फरमाई। इन्होंने लंदन से फ़ोन किया, कहा आगा आप लंदन तशरीफ़ ले आए। सारी दुनिया से टेलीफोन किए गए कि आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, हम चश्मबरा हैं, सारी सहूलतें आपके लिए फराहम हैं, घर मकान वीज़ा सारी सहूलतें। उन्होंने कहा हम अली इब्न अबी तालिब की चौखट छोड़ के नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मगर हम हौजा छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसे अशख़ास के लिए आप कह सकते हैं कि नफ्स परस्त हैं? ऐसे अशख़ास के लिए दूसरी मिसाल। अब इजाज़त दीजिए खुल के कुछ बातें कर ली जाएं। मैं तो आपका मेहमान हूँ। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सीस्तानी उसी नजफ़ में हैं, परवरदिगार उनका साया भी बरकरार रखे। आप में से अक्सर को तजर्बा होगा कि आप ज़ायरीन का की शक्ल में काफ़िला लेके जाते हैं तो उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाता है। ज़ायरीन जो उनकी ज़बान भी नहीं समझते, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, कोई हिंदी, कोई गुजराती, मगर वो जाता है उनके पास 40 मिनट 45 मिनट एक घंटा डेढ़ घंटा पूरा काफ़िला बैठता है, वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। मुझ जैसा तालिबे इल्म चला जाता है, मुझे भी सरफराज फरमाते हैं, वक्त दे देते हैं, एक एक घंटा उनकी खिदमत में बैठने का शरफ़ हासिल हुआ है, इससे भी ज़्यादा। हज़रत अमेरिका के गवर्नर साहब गालिबन पॉल ब्रेमर डेढ़ साल या इससे भी ज़्यादा बगदाद में रहे और वो वक्त मांगते रहे कि आगा उनसे मुलाकात के लिए 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें। जब भी उनका पैगाम आता था आगा फरमाते थे मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। आजिज आकर उन्होंने 15-16 सफ़े का ख़त लिखा, इराक़ के मसाइल ये और वो और ज़मीन और तेल और सियासत और इक्तिसाद और मज़हब और दीन सब कुछ, और आगा को भेज दिया। आगा ने 15-16 सफ़े का ख़त 3 लफ्ज़ों में जवाब दिया, बिस्मिल्लाह तआला, आप अमरीकी हैं, मैं असालतन ईरानी हूँ, इराकियों का मसला इराकियों पर छोड़ दें, वस्सलाम। कोई ना अलकाब ना आदाब ना जनाब ना हुजूर ना गवर्नर साहब फलां कुछ नहीं, बेसमें ही ताला, आप अमेरिकी हैं, मैं ईरानी हूँ, इराकियों का मसला इराकियों पर छोड़ दें। ये सलाबत रखने वाला, ये इस्तेहकाम किरदार व फिक्र रखने वाला, क्या दुनिया तलब हो सकता है? तवज्जो है, तवज्जो है। यही नहीं, इससे बढ़कर जो रिवायत मुझे उनके खुद दामाद ने सुनाई, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए सैयद मुर्तज़ा कश्मीरी खुद मुझसे उन्होंने फरमाया, कहने लगे कि इस ख़त के बाद, इस जवाब के बाद बग़ैर नोटिस के बगदाद से पॉल ब्रेमर साहब नजफ़ आ गए और आके आगा के दरवाज़े पे खड़े हो गए। कहा हमें मिलने का 2 मिनट वक्त दे दीजिए, और आगा ने मिलने का 1 मिनट वक्त भी नहीं दिया। क्या किरदार है किसको? हाँ, जो दुनिया तलब मौलवी होते हैं वो तो खुद दरख्वास्त लिए बैठे होते हैं कि गवर्नर साहब मुझे मिलने की इजाज़त दे दें। वो जो हदीस में मेयार है कि अगर आलिम को परखना है तो देखो जरदार आलिम के दरवाजे पर है या आलिम जरदार के दरवाजे पर। अगर ये मेयार कहीं देखना हो तो सिर्फ गुलामान आले मोहम्मद के यहाँ ये मेयार मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। ये मेयार खाके कदम मुर्तजा के तुफैल है, वो मुर्तजा जिसके दर पे हमेशा खिलाफत झुकती रही, वो खिलाफत के आगे नहीं झुका। तारीख है, तारीख है। इसलिए दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जो तवहमात हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं तवज्जो से सुने। कराची में एक नौजवान आया और उसने मुझसे कहा कि मैं तकलीद नहीं करता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आप तकलीद नहीं करते। मैंने कहा एक सवाल का जवाब देंगे आप? ये जो आप कह रहे हैं कि मैं तकलीद नहीं करता, ये किसी के कहने की बिना पर नहीं करते ना? अगर किसी ने आपसे कहा है ना कि तकलीद नहीं करनी चाहिए, उनका हाँ, हमने कहा यही तो तकलीद है। और तकलीद किसे कहते हैं? और तकलीद किसे कहते हैं? किसी ने कहा तकलीद नहीं करनी चाहिए, आपने तकलीद छोड़ दी, यही तकलीद है। तकलीद से इंसान बच नहीं सकता, फैसला सिर्फ ये करना है कि आलिम की करे या जाहिल की। तकलीद से बच नहीं सकते, फैसला ये करना है आलिम की तकलीद करें या जाहिल की, मुत्तकी की करें या नफ्स परस्त की, अल्लाह वाले की करें या अहले दुनिया की। तकलीद से बच नहीं सकते, एक निज़ाम है, इस निज़ाम को फॉलो करें। और जिस मैदान की बात हो उस मैदान के मर्द से रुजू करें। तफसीर की बात है तो अहले तफसीर से, तावील की बात है तो अहले तावील से, कुरान की बात है तो अहले कुरान से, दीन की बात है तो अहले दीन से। तफसीर बिर्राए कुरान मजीद की आयतों को अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक तफसीर करने का नाम है तफसीर बिर्राए। लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला की मशीयत के मुताबिक तफसीर बयान करना, ये तफसीर बिर्राए नहीं है। आकल मंतिक हिकमत फ़लसफ़े और साइंस की बुनियाद पर तफसीर बयान करना भी तफसीर बिर्राए नहीं है। अक्ल व मंतिक उसी की आता है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इंसान को मुफक्किर बनाया है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इंसान को फिक्र की दौलत अता की है, अक्ल की नेमत अता की है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इंसान को नुत्क अता किया है, मंतिक अता की है। बुरहान, बुरहान मंतिक की सबसे बड़ी नेमत है जो इंसान को हासिल है। इसलिए बुरहान की रोशनी में कुरान मजीद की तफसीर करना तफसीर बिर्राए नहीं है। जहाँ तफसीर कुरान उसूल दीन से टकरा जाए वो बातिल है, लेकिन जहाँ तक उसूल दीन महफूज हैं, तौहीद महफूज, आदल इलाही महफूज, नबूवत महफूज, मकाम ख़त्म नबूवत महफूज, इमामत महफूज, आखिरत महफूज, उसके बाद मैदान खुला हुआ है। जिस कदर फिक्र करना चाहें फिक्र करें, और ये ख्याल रखें कि दीन के दायरे से खारिज ना हो जाएं, वरना उसूल दीन पर बरकरार रहते हुए भी दीन से खारिज हो जाना कुफ्र तो नहीं मगर फिस्क जरूर है। फैस्क यानी फासिक हो जाना, फासिक यानी दायरे से खारिज हो जाना। वाज़े है। ये फकीर जो आपके सामने दहर की तफसीर बयान कर रहा है, ये तफसीर बिर्राए नहीं है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, गुज़श्ता दो शबों में सिर्फ ये अर्ज कर सका हूं आपके सामने कि परवरदिगार आलम ने जो उसलूब सवाल कायम किया है, हल अता अल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअ मज़कूरा, इन कलिमात को आखिर समझने की कोशिश की जाए या नहीं, और इस उसलूब को समझने की कोशिश की जाए या नहीं। ये इनडायरेक्ट मेथड है इंसान की कुव्वत फिक्रिया को बरंगेख्ता करने के, इंसान सोचे, मजबूर हो सोचने पर। एक सवाल सामने है, क्या कोई ऐसा वक्त भी गुजरा है कि हम काबिले जिक्र न थे? क्या कोई ऐसा वक्त भी गुजरा है जब कोई ऐसा वक्त, और वक्त के लिए दो अल्फाज आ गए, हीन और दहर। अब सवाल पैदा हुआ कि हीन क्या है और दहर क्या है, असलन वक्त क्या है? ये वक्त की बहस, तवज्जो रखिएगा एक जुमले पर, सिर्फ इसलिए नहीं छेड़ी मैंने कि आपको यह अंदाजा हो जाए कि मैं हिकमत का भी तालिब इल्म रहा हूं, मेरा फलसफे का भी मुताला है, इसलिए नहीं। वक्त की बहस को कुरानी नुक्ते नज़र से, नेचर ऑफ टाइम, फिलोसफी ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि बात सिर्फ माजी की नहीं है, मुस्तकबिल भी तो सामने है, हमें अपना फ्यूचर भी बनाना है। आपको अजीजो, आपको अपना फ्यूचर भी बनाना है। मुस्तकबिल साजी इस्लाम का बुनियादी मंसूबा है। जब इंसान, जब इस्लाम आखिरत की बात करता है, आखिरत की बात, आखिरत यानी मुस्तकबिल साजी। कल एक बच्चे ने सवाल किया, जन्नत और जहन्नम अभी है या खल्क होगा? होगा तो कहां होगा? जमान और मकान से मावरा, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जमान और मकान से मावरा। तो अगर जमानो मकान और बहिश्त और दोजख का मसला एक दूसरे से दस्तों गरीबा है, तो जमानो मकान के मसले को हल करना होगा। तवज्जो है, हल करना होगा या नहीं? और किससे हल कराएं? आइंस्टाइन से, न्यूटन से, दूसरे साइंसदानों से? नहीं। उनकी मेहनतों को पढ़ें, उनसे भी इस्तेफादा करें, मगर फैसला कुन कौल, कौल हक है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इस किताब मुबीन में, इस किताब अजीम में, इस किताब मजीद में, इस किताब हकीम में जमान और मकान की हकीकत को भी उजागर किया है। मा वराए जमान और मकान हकायक को भी और जमान और मकान को भी। मैंने गुजारिश की थी, फिर अर्ज कर रहा हूं, वक्त का कलेमा और वक्त से मुश्तक कलेमात कुरान मजीद में मौजूद, वक्त से मुश्तक कलेमात कुरान मजीद में मौजूद। दहर दो मकामात पे कुरान मजीद में आया, सूरह मुबारक जाफिया में, जहां मुशरिकीन मुल्हिदीन मुनकरीन हक सुबहान व तआला का कौल नकल हुआ है, वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई थ्योरी ऑफ क्रिएशन नहीं है, ये दहर है जो हमें जिलाता है और मारता है। दहर, यहीं से दहरी लफ्ज निकला। दहरी यानी मुल्हिद, दहरी यानी मुल्हिद, दहरी यानी दहर को खुदा मानने वाला। खुदा मानने से भी मफर नहीं है, जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था, बिला तशबीह तकलीद से मफर नहीं है। तय ये करना है कि तकलीद मुर्द, तकलीद जाहिल की करें या आलिम की। इसी तरह अर्ज करूं कि किसी मबदा को तस्लीम करने से मफर नहीं है, किसी मबदा को, किसी नुक्ते आगाज को तस्लीम करना पड़ेगा। तय ये करना है कि उसे जिंदा माने या मुर्दा, बेजान माने या जानदार, साहिब इख्तियार माने या बेख्तियार, आलिम माने या जाहिल।
हम जिसे मबदाए कायनात मानते हैं वो हय है, कय्यूम है, कादिर है, आलिम है, मुरीद है, मुतकल्लिम है। तय ये करना है कि कायनात बनाने वाला, कायनात जहां से भी शुरू हुई वो नुक्ता आगाज क्या था, वो सरचश्मा कायनात क्या है। सरचश्मा कायनात का इनकार तो कोई नहीं कर सकता, वो बेजान जर्रे हैं या कोई जानदार हस्ती है। तवज्जो है, आगाज कायनात कहीं ना साइंसदान भी आगाज कायनात के मुनकिर तो नहीं है, लेकिन तय यह करना है कि आगाज कायनात किस जात से हुई, आगाज कहां से हुआ, वो जात कौन सी थी, वो बेजान थी, मय्यत थी या हय, वो खुद बे इख्तियार है या कय्यूम है, वो बे इरादा है या मुरीद है, उसके पास तकल्लुम की कुदरत है या नहीं, मुतकल्लिम है या बेजबान, तवज्जो है, कादिर है या आजिज। तय ये करना है, किसी मबदा को मानने से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते, कहीं तो नुक्ता आगाज है। तय ये करना है वो नुक्ता आगाज कौन सा है, वाजे है। यहाँ पर ठहर कर एक नुक्ते की तरफ और वजाहत कर दूँ, अलबत्ता ये कराची में जनाब अख्तर जामिन साहब के मोहब्बत कदे पर और जनाब नजमुल हसन जाफरी साहब के मवद्दत कदे पर जो अशरा होता है उसमें इशारा कर चुका हूँ, इशारा, लेकिन बेपनाह बहस है, बहस बेपनाह है, तवज्जो रखिएगा। बहस ये है कि हम लफ्ज़ अज़ल इस्तेमाल करते हैं जब आगाज़ की बात हो रही है, आगाज़ नुक्ता आगाज़, तो आगाज़ का जब कलिमा आता है तो ज़हन में आता है लफ्ज़ अज़ल। सब मानूस हैं इस लफ्ज़ से, अल्लाह को अज़ली मानते हैं, अबदी मानते हैं, अज़ल का क्या तसव्वुर है ज़हनों में, शुआरा उदबा भी खूब इस्तेमाल करते हैं, अज़ल का क्या तसव्वुर है और अबद का क्या तसव्वुर है। आप अगर समझते हैं कि एक सिलसिले जमा है, एक ख़त खींचते चले जाइए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन, और उस वो जहाँ से शुरू हुई है उस नुक्ते का नाम रख दिया अज़ल, और जहाँ ख़त्म हुई है उसका नाम रख दिया आबद, क्या यही है अज़ल व आबद? धोखा हो गया, आपने जहां महदूद किया वो वक्त है, अजल नहीं है। आपने महदूद कर दिया ना, कहा ये है अजल, अजल को महदूद नहीं किया जा सकता, अजल जमानी हकीकत नहीं है, और इसी तरह अबद को महदूद नहीं किया जा सकता, अबद जमानी हकीकत नहीं है, खुद अजल और अबद ला जमानी हकीकतें हैं। अजल और अबद ला जमानी हकीकतें हैं, इसीलिए यह नहीं कि अजल था, अजल अभी है, जो खत्म हो जाए वो महदूद है, जो खत्म हो जाए वो महदूद है। अगर खत्म हो गया तो अजल अजल नहीं रहा, जमाने का एक हिस्सा हुआ। तवज्जो है, और जो अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा वो भी महदूद है, तो इसका मतलब ये कि अबद होगा नहीं, अबद है। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, अजल है, अबद है इस वक्त, तो निस्बत क्या है जमा में, अजल में, अबद में, निस्बत क्या है जमा में, दहर में, सरमद में, निस्बत वही है जो आपके जिस्म और आपकी जान में निस्बत है। जिस्म नजर आ रहा है ना सामने, रूह नजर आती है, نہیں، جسم نظر آتا ہے روح نظر نہیں آتی، زمان نظر آتا ہے سرمد نظر نہیں آتا، ازل نظر نہیں آتا، ابد نظر نہیں آتا، ازل و ابد ماورائے زمان و مکان ہے۔ بہت مشکل بحثیں ہیں مگر یہ سب ضروری ہیں۔ کس لیے ضروری ہیں؟ اب یہ کس لیے ضروری ہیں؟ جب آپ کے سامنے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی اور کے معجزات نہیں، سرور عالم، سید کائنات، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب مل کے بلند تر صلوات پڑھیں، جب معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا تذکرہ، تو بہت سے حضرات کو حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتیں، بہت سے لوگ اسے کہانی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ افسانہ سمجھتے ہیں، مذہبی لوگوں کی خوش باوری پہ محمول کرتے ہیں، خوش فہمی پہ محمول کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیچارے مذہبی لوگ، ان کی ذہانت اتنی ہی ہے، یہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ میں جناب بدر حیدر صاحب کے محبت کدے پر معراج کے موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ بحث وہاں نہیں چھڑی تھی، یہ باقی رہ گئی ہے کہ معراج اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ زمان و دہر و سرمد کا رشتہ سمجھ میں نہ آئے، اور جب تک یہ حقیقت سامنے نہ ہو کہ ایک زمان ہے، ایک دہر ہے، ایک سرمد ہے، ازل اور ابد وہ سرمدی حقائق ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ زمان ظاہر ہے، ازل اس کا باطن، ابد اس باطن کا باطن۔ ذرا ساتھ دے دیجئے، مجھے اندازہ ہے دور دور سے آپ آئے ہیں اس فقیر کو سننے کے لیے، تو آپ کچھ بحثیں، کچھ نکات لے کر جائیں، کچھ فکر کا سرمایہ لے کر جائیں۔ زمان ظاہر ہے، اس کا باطن ازل ہے، اس کا باطن ابد ہے۔ ازل ابھی موجود ہے، ختم نہیں ہوا، ابد ابھی موجود ہے، خلق نہیں ہوگا۔ توجہ رہے، لیکن ان تینوں میں رابطہ کون بن سکتا ہے؟ کون ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ جب چاہے حصار زمان میں رہے، جب چاہے حصار ازل میں رہے، جب چاہے حصار ابد میں پہنچ جائے؟ وہ ہوگا جو مالک دہر ہوگا، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تھوڑی دیر ٹھہر لیجئے، آپ کہیے گا یہ بحث معراج سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمام فرقے، تمام مسالک کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے، حضور مسجد الحرام سے چلے، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصیٰ۔ بظاہر پہنچے مسجد اقصیٰ، وہاں عالم کیا تھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود، یہ انبیاء حصار زمان میں تو تھے نہیں، یہ انبیاء کہاں تھے؟ دامن زمان نہیں، وہ تو چاک ہو چکا تھا، آدم وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے، نوح وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے، موسیٰ وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے، ابراہیم وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے، عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ اس حصار زمان سے، اس ٹائم اسپیس، اسپیس ٹائم کمپلیکس سے باہر جا چکے تھے، پھر مصطفیٰ کے سامنے کیسے آ گئے؟ آئے ہی نہیں, آئے آئے لائے گئے, ادھر سے مصطفیٰ لائے گئے, ادھر سے انبیاء لائے گئے. دیکھیں جب کسی کی اہمیت جتانی ہوتی ہے تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں قریب بلایا جاتا ہے, جو آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں واپس بلایا جاتا ہے. بھائی غدیر میں کیا ہوا تھا؟ رسول نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں واپس بلاؤ. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. پھر عرض کروں گا, کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ نہیں کہا جو لوگ ہیں وہ سن لیں اور جو آگے چلے گئے ہیں انہیں جا کے بتا دیں گے, یہ نہیں کہا. جو پیچھے رہ گئے ہیں جب آئیں گے تو انہیں بتا دینا, سفر میں میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا, جلدی سے یہ پیغام سن لو. نہیں, زحمت کرو, ٹھہرو, رکو, انتظار کرو, بلاؤ جو آگے گئے ہیں, پیچھے بلاؤ جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو, تاکہ معلوم ہو جائے. یہ آگے والوں کو پیچھے بلانا, پیچھے والوں کا انتظار کرنا, یہ علامت ہے, علامت ہے, سمبل ہے, یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے, تاکہ معلوم ہو آدم سے لے کر قیامت تک سب پر ولایت علی واجب. سب پر ولایت علی واجب, آدم زیر فرمان ولایت علی ہیں, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ سب زیر ولایت فرمان علی. مبالغہ ہے, حد سے بڑھ گیا, جنون ہے مجھے؟ بخاری سے پوچھئے. امام بخاری سے کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں لکھا ہے حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا, رحمت عالم نے, خاتم النبیین نے, عقل کل نے, سید کونین, سید کائنات نے فرمایا, کیف انتم, کیا حال ہوگا تمہارا, اذا نزل ابن مریم فیکم, جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے, وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ, اور امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے ہوگا. یعنی عیسیٰ کو امامت کرائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پیچھے ہوں گے مقتدی, اور علی کا پوتا امام ہوگا. علی کا پوتا امام ہوگا, علی کا پوتا امام ہوگا, تو پھر علی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جنون ہے ہمیں, دیوانے ہو گئے ہیں ہم؟ ہاں ہاں دیوانے ہیں ہم, دیوانے ہیں, مگر سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ جب بات اہم ہوتی ہے تو یہ انداز ہوتا ہے, آگے والوں کو پیچھے بلاؤ, پیچھے والوں کو انتظار کرو. وہی حضور کی شان میں ہے, حضور یہاں سے بلائے گئے مسجد الحرام سے, وہ جو حصار دہر میں تھے. کہاں تھے؟ زماں سے نکلے تو کہاں گئے؟ جب تک یہاں ہیں, جب تک یہاں ہیں, جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پہ قدم فرما, قدم رنجا فرماتے تھے, یہاں رہتے تھے, یہاں چلتے پھرتے تھے, فلسطین میں, طور سینا پر, جب ان اطراف میں تھے تو حصار زمان میں تھے, حصار مکہ میں تھے. جب وفات ہو گئی تو کہاں گئے؟ ان کا جسم مبارک و مقدس پیوند خاک ہو گیا, ان کی روح مبارک و مقدس، روح طیبہ، جسم مثالی و جسم برزخی کے ساتھ عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ اور انبیاء کے لیے عالم برزخ یعنی عالم دہر میں ہیں. اب حضور وہاں بلائے گئے تو سب وہاں سے آ گئے. کوئی ایسا مالک دہر تو ہو، کوئی ایسا صاحب زمان تو ہو. اب جو میں خطبے میں کہتا ہوں امام المرسلین، امام المرسلین، امام المرسلین، کیا اندھی عقیدت ہے؟ سب نبی وہاں ہیں، سب نبی وہاں موجود، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، علیہم الصلاۃ والسلام، سب نبی موجود، سب کا مرتبہ بلند ہے، سب کی خاک کفے پا ہماری آنکھوں کا سرما ہے. لیکن وہاں کیفیت کیا ہے؟ سب کھڑے ہوئے ہیں، حضور بھی کھڑے ہوئے ہیں. اب جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، نماز آپ پڑھائیں گے. کون امامت کر رہا ہے؟ کون امامت کر رہا ہے؟ اچھا یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہتا جاؤں جو کل کہہ دیا تھا میں نے اور پرسوں، کہ یہ جو جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے، تو گویا رسول کو جبرائیل امام بنا رہے ہیں یا حق سبحانہ ہوا تعالیٰ امام بنا رہا ہے؟ حق سبحانہ ہوا تعالیٰ امام بنا رہا ہے نا، اللہ امامت عطا فرما رہا ہے. حضرت جبرائیل کا کیا کام ہے یہاں پر؟ پروٹوکول آفیسر. اب کون ہوگا جو پروٹوکول آفیسر کو پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے افضل سمجھے؟ پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر پرائم منسٹر ہے، پروٹوکول آفیسر وہاں پہ کچھ کام کرتا ہے نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر معراج میں پروٹوکول آفیسر ہیں، اور وہ بھی ایک جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور اس کے بعد میری گنجائش نہیں ہے، میری خدمتیں یہاں تک ختم، میری خدمت یہاں تک ختم. اللہ اکبر. وقت گزر گیا، پوری تمہید مجلس میں، تمہید میں مجلس گزر گئی، مگر ابھی کچھ اور اعتراضات ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اعتراض کیا گیا مثلا شیطان کے تعلق سے، اس کا جواب رہ گیا، گفتگو آگے بڑھ گئی. خیر و شر کا مسئلہ اور شیطان کا مسئلہ جو اس کے اہل ہیں، محقق ہیں، ان سے جا کے پوچھئے. اور جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المضل، تو دو نام الگ الگ ہیں، ایک ہے المضل ذال سے ہے، وہ المعز کے ساتھ ہے، المعز عزت دینے والا، المضل ذلت دینے والا، الہادی ہدایت کرنے والا. المضل واد سے، المضل واد سے گمراہ کرنے والا. لغوی معنی تو یہی ہے، لغوی معنی یہی ہے، لیکن اللہ نہ ذلت دینے والا ہے نہ اللہ گمراہ کرنے والا ہے. اس کے اسماء مبارکہ میں ہے ضرور، مگر وہ نہ ذلت دیتا ہے. ذلت بندے خود اپنی ذلت اٹھاتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ کر. لیکن اس کے ناموں میں ضرور ہے المضل بھی، المضل بھی. اور یقیناً کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کیا آپ دو یا دو سے زیادہ مبدا کے قائل ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ سرچشمے ہیں وجود کے؟ دو یا دو سے زیادہ خالق ہیں؟ بس ایک، بس ایک، وہ بھی کون سا ایک؟ واحد عددی نہیں، واحد غیر عددی، نیومیریکل وننس نہیں، ان نیومیریکل وننس، وہ ایک نہیں جو ایک اور ایک مل کے دو ہو سکے، وہ ایک نہیں کہ جو نصف بھی ہو سکے، نہیں، وہ ایک جو دو نہیں ہو سکتا، وہ ایک جو نصف نہیں ہو سکتا، وحدت غیر عددی. جو ایک تصور ہے توحید حق صمدی کا، وہ ایک ہے، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اسی کی ذات گرامی سے سب کچھ ہے، اور وہ ہے خیر محض۔ تو جو کچھ بھی اس نے خلق فرمایا ہے وہ سب خیر ہے، اس میں شر کا پہلو نہیں ہے۔ آپ کا وجود خیر ہے یا شر؟ آپ کا وجود خیر ہے نا۔ اب جو آپ شر کی باتیں کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے یا آپ کی طرف؟ آپ کی طرف۔ ہم آپ جو شر کرتے ہیں اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ وہ خیر محض ہے، وہ حق ہے، اس نے جو کچھ خلق کیا وہ حق، جو کچھ خلق کیا وہ خیر محض۔ اس نے شیطان کو بھی خلق کیا، خلقت کے اعتبار سے شیطان بھی خیر محض ہے، خلقت کے اعتبار سے شیطان بھی خیر محض ہے، اور اسے اللہ نے اگر اجازت دی ہے وسوسے کی بھی، تو وہ اس حکمت عملی کے تحت کہ دشمن سبب خیر گر خدا خواہد، دشمن سبب خیر ہو جاتا ہے، شیطان شر کرتا ہے، اللہ اس شر کو بھی خیر سے بدل دیتا ہے۔ اللہ وسوسوں کو تربیت نفوس انسانی کے لیے ایک تربیت کے اوزار کے طور پر، ایک تربیت کے اصول کے طور پر، ایک تربیت کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اس نے شیطان کو کمزور چیز دی صرف وسوسہ کرنے کی طاقت، آپ کو کہیں مضبوط چیز دی ہے، آپ کو ارادہ دیا ہے، عزم دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس سے کہیں بلند ہے۔ اس لیے یہ ذہن عالی میں نہ آئے کہ اس میں کہیں کوئی مسئلہ توحید کے خلاف ہے۔ دوسرا اعتراض جو ہوا اور سوال ہوا اور ایک اہم شخصیت کی طرف سے ہوا، میں نے کہا آپ ٹھہریے گا، کل جواب عرض کروں گا۔ میں گزارش کر رہا تھا، مثال میں آ گئی تھی بات، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ افضل نہیں ہیں حضور سے، ملائکہ حضور کے خدمت گزار ہیں، کوئی بھی ہو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جتنے بھی ملائکہ ہیں سب خدمت گزار ہیں، مامور ہیں، کس بات پر؟ اطاعت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند صلوات پڑھیں ایک مرتبہ، بھائی سنیں، حضور کی اطاعت پہ تو مامور ہی ہیں، یہ روایت سن لیجئے، اور روایت کی سند وہ ہے، ابھی ضبط رکھیے گا، ابھی مجھے کچھ پڑھنا ہے، ابھی ایک بڑے اعتراض کا جواب دینا ہے، لیکن ضبط رکھیے گا، اگر دل امنڈ آئے تو ضبط رکھیے گا، گریہ نہ کیجیے گا۔ ایک شخص آیا، جان مصطفیٰ، جان محمد عربی، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، میری مائیں، بہنیں، سب توجہ سے سنیں، اللہ آپ سب کو ائمہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، عمرے کی توفیق دے، اور 14 معصومین علیہ السلام کی زیارتیں آپ کو نصیب ہیں۔ یہ بات امام کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے، حیات ظاہری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرمائیں، کہاں؟ مدینہ میں۔ ایک ان کا چاہنے والا دور دراز رہتا ہے، اور وہ ہر سال امام کی زیارت کو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ مجھے بھی آقا کی زیارت کے لیے لے چلو، کہا کہ میرے پاس، تم جانتی ہو، استطاعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، سفر خرچ نہیں ہے، کیسے جاؤں، کیسے لے جاؤں، میں شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں، ایسا کرو، میرے جتنے زیورات ہیں میں دیتی ہوں، اسے بیچ دو، مجھے یہ زیورات نہیں چاہیے۔ اگر یہ زیورات بیچ کر جو کچھ پیسہ آتا ہے اس سے زیادہ سفر مہیا ہو جائے تو مجھے آقا کی زیارت کو لے چلو. وہ مومن مجبور ہوا, اس نے اپنی بیوی کے تمام زیورات بیچ دیے. اتنا زیادہ سفر فراہم ہو گیا کہ وہ بیوی کو لے کر مدینے روانہ ہوا. توجہ رکھیے گا سند اس روایت کی. سند اس پائے کی ہے جس پائے پر کوئی فقیہ مجتہد مرجع تقلید حلال و حرام کا فتویٰ دیتا ہے. سند سمجھے آپ, سند اس پائے کی کہ کمزور روایت نہیں سنا رہا ہوں. اور یہ روایت مربوط ہماری بحث سے بھی ہے. ملائکہ کا وجود کہاں ہے, زمان میں یا دہر میں؟ دہر مادی نہیں ہے. وہ ملائکہ کا وجود عالم دہر میں ہے, وعائے دہر میں ہے, وعائے زمان میں نہیں. ہم ہیں زمان میں, وہ ہیں دہر میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں. وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کے چلا مدینے سے تھوڑے فاصلے پر, وہ شدید بیمار ہو گئی, شدید بیمار, جیسے احتضار کی کیفیت ہو, نزع کا عالم ہو, مایوس ہو گیا. اسے وہیں چھوڑا, مدینے دوڑا, قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, اور اس کے بعد جان پیغمبر کی خدمت میں گیا. فرزند پیغمبر آپ پر درود و سلام. امام مسکرائے, امام نے کہا کیا حال ہے؟ کہا آقا کیا بتاؤں کیا حال ہے, آپ کی کنیز میری بیوی وہ اس طرح سے, ہم نے اس کے زیورات بیچے, ہم مہیا ہوئے لے کے آئے, مدینے کے سے تھوڑے فاصلے پر وہ اتنی مریض ہو گئی کہ وہ آ نہیں سکتی, مجھے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں. امام مسکرائے, کہا جاؤ وہ صحت مند ہے, اس کے پاس فلاں نامی عورت موجود ہے جو اسے غذا کھلا رہی ہے اور یہ غذا کھلا رہی ہے, جاؤ اسے لے کر آؤ ہماری زیارت کے لیے. یہ شخص وہاں سے چلا آیا. جملہ سنیے گا روایت کا, یاد رکھیے گا کہ آپ کو کیسے امام اللہ نے عطا کیے ہیں. شان محمد تو بہت بلند ہے, یہ فرزند محمد عربی کی بات کر رہا ہوں, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. یہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا اس کی زوجہ اسی حیات میں ہے جو امام نے کہا تھا, وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو اسے غذا کھلا رہی ہے. اس نے پوچھا کیا کیفیت تھی, کیا ہوا یہ تغیر, یہ تبدل, یہ صحت, یہ چہرے پہ نور و بشاشت؟ کہا تمہیں معلوم نہیں, ملک الموت آ گئے تھے, ایک شخص آئے وہاں پر جو اس طرح کا امامہ پہنے تھے, ایسا لباس پہنے تھے, وہ بتاتی جا رہی تھی اور اس کے سامنے امام کا چہرہ آتا جا رہا تھا. کہا انہوں نے ملک الموت سے کہا کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول آپ حجت حق ہیں, ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. کہا ہم نے 20 سال عمر اس کو عطا کی, واپس جاؤ. ملک الموت مامور اطاعت امام وقت ہے, حجت خدا کی اطاعت ما سوا اللہ ہر مخلوق پر واجب ہے. اس پر عقل و برہان کی دلیلیں قائم ہیں, اس پر نقل و قرآن کی دلیلیں قائم ہیں, اس پر وجدان و عرفان کی دلیلیں قائم ہیں. کیا تم کو حکم نہیں دیا ہے اللہ نے ہماری اطاعت کا؟ اس کے بعد اس زوجہ کو لے کے گیا وہ شخص مدینے. جیسے ہی وہ امام کے گھر میں داخل ہوئی, اس نے کہا خدا کی قسم یہی بزرگوار تھا, کوئی اور نہیں تھا, یہی تھے جنہوں نے آ کر فرمایا تھا امام مدینے میں تشریف فرمائیں, ملک الموت وہاں ہے, امام یہاں بھی ہے, امام وہاں بھی ہے. یہ کس میں جوہر پیدا ہوتا ہے؟ جو مالک دہر ہو صاحب زمان ہو. صرف ایک لفظ دہر کی حقیقت پہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن بس اب گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. دوسرا جو اعتراض تھا، تیسرا جو اعتراض تھا، کل ایک اہم شخص نے کہا، آپ نے فرما دیا کہ ملائکہ ٹھیک ہے، وہ بحث الگ ہے، ملائکہ افضل نہیں ہیں حضرت سے، مگر یہ جو آپ نے کہا کہ جہاں بھی علی پیدا ہوتے، یاد ہے نا میرا جملہ، دہرا رہا ہوں، یاد رکھنا، بھلا نہ دینا. لکھنا اسے، کوٹ کرنا، نقل کرنا، اقتباس کرنا. علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا علی علیہ السلام کے لیے شرف اور فضیلت و فخر و مباحات کی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ کی فضیلتوں میں اضافہ ہوا. اور پھر میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو ممکن ہے خانہ کعبہ کعبہ رہتا، قبلہ نہ بنتا. دلیل عرض کروں، قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید دوسرا پارا. ایک بزرگوار نے کہا کہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ قبلہ تھا، غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکاً وہدن ہدن و مبارکاً وہدن للعالمین. وہ آیت اپنی جگہ، وہ آیت اپنی جگہ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا لوگوں کے لیے حج کے لیے، وہ خانہ کعبہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن طول تاریخ میں قبلے بدلے بھی ہیں کہ نہیں، ہم بتائیں گے یا قرآن سے پوچھئے. جب تک حضور مکے میں تھے تو اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آگے ہوتا تھا، مسجد اقصا بھی، لیکن جب مدینے چلے گئے تو یہ ممکن نہ تھا. اب بھی مسجد قبلتین موجود ہے مدینے میں، مسجد اقصا کی طرف رخ کیجئے تو ایسے، کعبے کی طرف رخ کیجئے تو ایسے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں نا. تو ممکن نہیں تھا نا کہ ایک طرح کھڑے ہو جائیں اور دونوں کو قبلہ قرار دیں. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ اللہ نے قبلہ مقرر کیا تھا، اللہ نے مقرر کیا تھا یا نہیں؟ پھر اللہ نے ہی حکم دیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ. لیکن قبلہ بنانے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، قرآن سے پوچھئے. آیت پڑھیے، وہ دوسرا پارا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سُفَهَاءُ، سفیہ کی جمع سُفَهَاءُ، یہ نادان لوگ، یہ بے عقل لوگ، یہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ جس قبلے کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کو چھوڑ کر نئے قبلے کی طرف رخ کیوں کیا؟ کون پوچھیں گے؟ ہم کچھ کہیں تو گناہگار. قرآن کہہ رہا ہے سوفہا، نادان، نادان، بے عقل لوگ، سفیہ لوگ. سفیہ کسے کہتے ہیں؟ سفیہ کی شریعت معلوم ہے آپ کو؟ شریعت میں سفیہ اسے کہتے ہیں جس کو خود اس کے مال میں تصرف سے روک دیا گیا ہو. حاکم شرع کوئی اختیار ہے، فرض کیجئے کوئی صاحب ہیں اور وہ مال ان کا، جائیداد ان کی، صاحب مال، صاحب ثروت، صاحب اختیار، آزاد، سب کچھ، مگر ماشاء اللہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، عقل بھی ہے ہی نہیں ہے. جو ان کی بیوی بچے ہیں، جو حقیقی وارث ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ اپنا مال ادھر ادھر جا کے صرف کر رہے ہیں، بازاریوں پر، بازاروں پر لٹا رہے ہیں. اب خطرہ ہو گیا کہ آل اولاد کا کیا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے انہیں روکو، پابند کرو، تقلید نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. شریعت کہتی ہے حاکم شرع، حاکم شرع، ولی فقی، مجتہد، یہ جا کے کہے گا مال آپ کا ہے مگر آپ اب اس میں چھو نہیں سکتے میری اجازت کے بغیر. جب آپ کو جتنا مال چاہیے ہو مجھے بتائیے, میں اجازت دوں گا, پھر خرچ کیجیے گا. کیوں؟ تاکہ میں اسے محفوظ رکھوں, تاکہ آپ کی اولاد کے کام آئے. مجتہد لے نہیں لے گا, مجتہد ضبط نہیں کر لے گا, فقیہ اپنے استعمال میں نہیں لائے گا, تمہارا مال تمہاری نسل کے کام آئے گا. مگر سفیہ اگر ہو گئے تو یہ پہرا بیٹھا دیا جائے گا. یہ سفیہ شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ جس کو اپنے مال میں بھی تصرف کا اختیار نہ ہو. خیر فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے اس فقہی اصطلاح میں استعمال نہیں کیا ہے, لیکن نادان تو کہا نا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ سفہا, یہ سفیہ لوگ, یہ نادان, یہ پوچھیں گے, یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلے سے منحرف کر دیا, پہلے قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف آ گئے. قل للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے, اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. جس نے سورہ حمد کو سمجھ لیا ہے وہ جانتے ہیں صراط مستقیم کس کا نام ہے. خدا آپ کی ایمانی فراستوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کی ایمانی فراستوں کو سلامت رکھے. صراط مستقیم علی کا نام ہے. صراط مستقیم علی کا نام ہے. آگے بڑھیے, تصدیق کیجئے, ظاہر قرآن سے باطن قرآن تک کا سفر طے کرنے کی عادت ڈالیے, طے کرنے کا ذوق پیدا کیجئے. لفظ عادت معاف کیجئے گا, واپس کر دیجئے مجھے, ذوق پیدا کیجئے, ذوق. آگے بڑھیے, ایک آیت آگے پوری نقشہ کشی کر دی, پورا خاکہ پیش کر دیا ہے قرآن میں, مرقع پیش کر دیا ہے, مرقع نگاری کی ہے قرآن نے. کیا ایسی متحرک تصویر لفظوں میں کم ملے گی؟ لفظوں میں متحرک تصویر, جیسے آن حضرت کا پیکر نورانی نگاہوں کے سامنے آ جائے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے ہیں, آپ چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا دیکھتے ہی تو ہیں, کچھ کہتے تو نہیں ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اب ہم ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دنیا کے کسی عربی داں سے جا کے اس آیت کا ترجمہ کروا لیجئے, کسی عربی داں سے, کسی عربی داں سے, عیسائی ہو, یہودی ہو, مشرق ہو, بت پرست ہو, کوئی ہو, کہیے یہاں پر بتائیے اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا. عربی سیدھی سیدھی بتائیے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے, قبلتن ترضاها, نرضاها نہیں, ارضاها نہیں, میں راضی ہو جاؤں گا نہیں, ہم راضی ہو جائیں گے نہیں, ترضاها محمد تم راضی ہو جاؤ گے. میں گزارش کر چکا ہوں اس سے پہلے, مجھے اپنے جملے یاد آ رہے ہیں, مسلمان ساری عبادتیں کرتے ہیں رضا حق کے لیے, ہم کلمہ پڑھتے ہیں رضا حق کے لیے, ہم نماز پڑھتے ہیں رضا حق کے لیے, ہم روزہ رکھتے ہیں رضا حق کے لیے, ہم وضو کرتے ہیں رضا حق کے لیے, حق نماز کے لیے قبلہ مقرر کرتا ہے رضا محمد کے لیے. حق قبلہ مقرر کرتا ہے رضائے محمد کے لیے, اب میں دست ادب جوڑ کے اتنا تو سوال کر سکتا ہوں اس آیت سے، قرآن سے، اے آیت مجھے یہ بتا، محمد صرف دیکھ ہی تو رہے تھے آسمان کی طرف، کچھ کہہ تو نہیں رہے تھے نا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، کیا کہا کہ اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے؟ مکے سے کیا حضور بہت خوش نکلے تھے؟ خوش نہیں نکلے تھے نا؟ مکے سے حضور کو سوائے رنج کے، مصیبت کے، دشمنی کے، عناد کے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری مکی زندگی میں حضور کو اگر کوئی خوشی ملی ہے تو بس ایک، جب خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائی تھی۔ اور حضور کی آغوش میں علی آئے تھے، یہ وہ عظیم خوشی تھی جسے مصطفیٰ بھلا نہیں سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین جو ما فی الصدور کا علم رکھتا ہے، جو دلوں اور سینوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ محمد کعبے کو چاہتے ہیں، محمد کعبے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ قبلہ کعبہ قرار دے دیا جائے۔ محمد سے پوچھئے آپ کعبے کو کس لیے چاہتے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، یہی تو وہ گھر ہے جس سے ہمیں ہمارا جانشین ملا ہے، ہمارا نفس ملا ہے، ہماری جان ملی ہے، ہمارا خلیفہ ملا ہے، تمہارا امام ملا ہے، حجت حق ملا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ وعدہ کر لیا تھا اس لیے مجھے یہ اعادہ بیان کا ضروری تھا۔ کل ایک بزرگ نے، ایک صاحب علم نے کہا، آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ جہاں علی پیدا ہوتے وہیں کعبہ بن جاتا، وہیں قبلہ بن جاتا، کعبہ تو یہی رہتا، قبلہ وہ بن جاتا۔ اگر مسجد اقصا قبلہ بن سکتی ہے تو علی کا زچہ خانہ قبلہ نہیں بن سکتا؟ اور یہ تیور، یہ انداز بتاتا ہے کوئی راز تو تھا جس کے بنا پر پیغمبر چاہتے تھے کعبہ قبلہ ہو جائے۔ کعبہ قبلہ کا زچہ خانہ قبلہ نہیں بن سکتا؟ اور یہ تیور، یہ انداز بتاتا ہے کوئی راز تو تھا جس کے بنا پر پیغمبر چاہتے تھے کعبہ قبلہ ہو جائے، کعبہ قبلہ ہو جائے، ورنہ قبلہ تو مسجد الاقصا، بیت المقدس قبلہ تھا یا نہیں تھا؟ حضور نے نمازیں اسی طرف پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پھر حضور کیوں چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے؟ تو قبلے اور کعبہ کا فرق سمجھ میں آیا؟ قبلہ کعبہ، قبلہ و کعبہ، کعبے اور قبلے کا فرق سمجھ میں آیا؟ ضروری نہیں تھا کہ کعبہ قبلہ رہتا، مگر رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ بھی رضائے مصطفیٰ کس لیے؟ ظاہر ہے کہ جان مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کی جائے ولادت ہے، ان کی جائے ولادت ہے۔ ارے میں اس گھرانے کی کیا کیا فضیلتیں عرض کروں، کیا کیا فضیلتیں عرض کروں۔ بس یہاں تک بات آئی ہے تو ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے، جب جملہ زبان تک آ جائے تو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے عرض کر چکا ہوں، خانہ کعبہ کا واقعاً فضل و شرف ہے کہ علی علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت خانہ کعبہ کی یہ فضیلت ہے کہ علی کے ہاتھوں سے وہ بتوں سے پاک ہوا۔ خانہ کعبہ کی یہ فضیلت ہے دوسری، کہ وہ علی کے ہاتھوں سے بتوں سے پاک ہوا۔ پاک ہوا، ورنہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ رہتا، ساتھ میں بت خانہ بھی بنا رہتا۔ ہمارے پاس ایک گھر اور تھا جہاں کوئی بت نہیں تھا، یہ میرا پرانا جملہ ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، مجھے بھی یاد ہے، لیکن چونکہ میرا جملہ ہے اس لیے وجد کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مکے کی سرزمین پر ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں نہ کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست، اسی مکے کی سرزمین پر وہ گھر بھی تھا کہ جہاں نہ کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست۔ اے پروردگار میں کیا کروں، وہ تیرا گھر خانہ کعبہ نہیں تھا، وہ علی کے والد کا گھر ابو طالب کا گھر تھا۔ جہاں حق نے محمد مصطفیٰ کو مقرر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہاں ہوگی۔ حضور کہاں ولادت ہوئی؟ حضور کی ولادت کہاں ہوئی؟ خانہ ابو طالب میں۔ کیوں ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ حضور کی ولادت کعبے میں کیوں نہیں ہوئی؟ حضور کی ولادت خانہ ابو طالب میں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ گھر تھا نہ جہاں کوئی بت تھا، نہ بت پرست۔ خانہ ابو طالب وہ تھا نہ جہاں کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست۔ اسی لیے دنیا کے بت پرستوں کو یہ گھر ہمیشہ برا لگتا رہا۔ دنیا کے بت پرستوں کو یہ گھر ہمیشہ برا لگتا رہا۔ ابو طالب پہ ظلم ہوا، آقا رسول خدا پہ ظلم ہوا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ پہ ظلم ہوا، بی بی زہرا پہ ظلم ہوا، اور نسل مصطفیٰ اور نسل ابو طالب پہ تو وہ ظلم ہوا ہے کہ اللہ اکبر۔ بس میں مجبور ہوں چند جملے کہوں گا، وقت تمام ہو چکا، وقت گزر چکا۔ جو کچھ آج اصل میں پڑھنا تھا مجھے وہ نہیں پڑھ سکا، صرف اعتراض کا جواب دیتا رہا۔ انشاءاللہ کل سے مجلسیں 6B ماڈل ٹاؤن میں ہوں گی، وہاں یہ گفتگو انشاءاللہ سورہ دہر کی جاری رہے گی۔ لیکن آج آپ کو جی بھر کے پرسہ دینا ہے، آج شب شہادت امام سجاد ہے، مولا علی ابن الحسین، مولا سید سجاد، مولا زین العابدین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی۔ میں دو دن سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کی مصیبتوں کی کوئی انتہا ہے؟ وقت نہیں ہے، میں دو تین جملے سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ پھر آپ کو ماتم کرنا ہے، پھر آپ کو نوحہ کرنا ہے، پھر آپ کو پرسہ دینا ہے۔ چونکہ طاقت میری جواب دے چکی ہے، بس دو تین جملے کہوں گا، آپ شبیہ تابوت برآمد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں دو تین جملے کہوں گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ یہ امامہ مجبوراً سر پہ ہے، جب امامہ اتاروں گا تو شبیہ لے کر برآمد کریں گے۔ میں دو دن سے کیا فقرہ کہہ رہا ہوں، میرے مولا کے دل کی کیفیت کوئی سمجھ سکتا ہے؟ میرے مولا کے دل پہ کیا کیا صدمے ہیں؟ پرسوں کہا تھا میں نے کہ ایک جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کے لیے سہارا بنتا ہے،
لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، پھوپھی بھتیجے کے لیے سہارا بن رہی ہے۔ کل میں نے ایک اور مرحلے کی طرف اشارہ کیا، جب کوئی جوان بیٹا موجود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ بے گورو کفن رہ جائے۔ مگر یہ صدمہ ہمارے چوتھے امام کو دیکھنا پڑا، اٹھانا پڑا، اور پھوپھی سے یہ فرمایا ہے انتہائی رنج و علم کے ساتھ، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ منظر آقا کو آخری عمر تک یاد رہا، یہ منظر آقا بھلا نہیں سکے۔ گزشتہ برسوں میں میں گزارش کر چکا ہوں کہ آقا وقت آخر جب امام کو زہر دیا گیا ہے، اس وقت جب امام اس دنیا سے، اس حصار زمان سے کوچ فرما رہے تھے، شہادت کے لمحات تھے، انتقال اور وصال کے لمحات تھے، اس وقت سب بچوں کو بلایا، خاندان کے افراد کو بلایا، وصیتیں کیں، اصول دین سے فروع دین تک جو امامت کے فرائض ہیں وہ ادا کیے، جو اسرار امامت ہیں وہ امام باقر کو تلقین فرمائے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ اب مجھے بستر سے زمین پر لیٹا، بچوں نے دستے عجب جوڑ کے کہا بابا آقا آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، نہیں ہے جسم کا، نہیں، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ بچوں نے اتار کے فرش پر لٹانا چاہا، کہا یہ چادر ہٹاؤ، یہ چادر، مجھے خاک پر لٹا دو۔ کہا آقا یہ کیا وصیت ہے؟ کہا میں اپنے بابا کو بھلا نہیں سکتا، میرا بابا حسین۔
کہیں پہ نکل جاؤ زیارت کا نکلو زیارت کر کے کچھ بھی نہیں ہے
بھی ہے دل کا